اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم نے لیکچر نمبر 19 یہ پڑھنا شروع کیا تھا، تو اس میں معجزہ اور کرامت اور استدراج کا پورا بیان آپ نے پڑھا کہ کس طرح تجلی جو ہے وہ ہر ذرے سے میں دور کر رہی ہے، اور جب وہ تجلی کسی ایسی جگہ سے گزرے جہاں خلاف فطرت باتیں ہوں یا اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ حائل ہو جائے، تو اس میں ایک طغیانی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ طغیانی کی کیفیت جو ہے یہ وہ کثافت کو رقیق کر کے دوسری طرف بہانا شروع کر دیتی ہے، اور دوسرے اجسام پہ اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. یہ تھا لب لباب. اس کے بعد ہم نے یہ پڑھنا شروع کیا کہ کائنات جو ہے یہ فی الواقع اللہ تعالیٰ کے علم کا مظاہرہ ہے، اور انسان جو ہے یہ فی الواقع ایک اطلاع کا مظہر ہے، اور اطلاع علم کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور پھر اس کے چار درجے متعین ہو گئے، اس کے چار درجے معین ہو گئے، اور یہ بتایا گیا کہ بھئی یہ چار درجوں پہ کام اس طرح سے ہے کہ کائنات کا لاشعور ہے، ایک کائنات کا شعور ہے، پھر ایک کائنات کا ارادہ ہے، اور پھر کائنات کی حرکت ہے. اب یہ کائنات کا لاشعور جو ہے یہ تجلی ہے، جی اب آ رہی ہے آواز؟ تھینک یو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کائنات جو ہے یہ اللہ کے علم کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا. اور انسان جو ہے یہ در حقیقت کیا ہے؟ در حقیقت، ہلو ہلو، جی سوری یہ بیچ میں گڑبڑ ہو گئی تھی تھوڑی. ہلو، یہ آواز، جی آواز ڈپ کر گئی تھی. جی تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جی وعلیکم السلام. یہ گزشتہ یہ جو 19واں چیپٹر ہم پڑھ رہے ہیں، میں اس کا اوور ویو آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ذرا ذہن میں تازہ ہو جائے کہ ہم نے کیا پڑھا. تو وہ جو تصرف اور اس کی بات ہو گئی معجزے کی، تجلی کا کس طرح سے اس میں اشتعال پیدا ہونے سے استدراجی قوتیں تخریب پہ اتر آتی ہیں، تو اب یہ بات بتائی جا رہی تھی کہ کائنات جو ہے یہ ساری کی ساری علم ہے، انسان بھی ایک اطلاع کا مظہر ہے. اور اس کے پھر آگے سمری انہوں نے یوں کی تھی کہ کائنات کا ایک لاشعور ہے، ایک کائنات کا شعور ہے، پھر ایک کائنات کا ارادہ ہے اور پھر ایک کائنات کی حرکت ہے. تو یہ جو کائنات کا لاشعور ہے, کائنات کا ارادہ ہے, کائنات کی حرکت ہے, یہی سب کچھ جو ہے اس کو جب ہم دو طرح سے دیکھتے ہیں, ایک انسان کے پرسپیکٹو سے اور ایک خالق کے. یہاں پہ یہ خالق کے پرسپیکٹو سے دکھایا جا رہا ہے کہ کائنات کا لاشعور کیا ہے, یہ تجلی ہے, اور کائنات کا شعور یہ تجلی کی صفت ہے, اور تجلی کی صفت کیا ہے, وہ ارادہ ہے, اور ارادے میں حرکت جو ہے یہ مظہر ہے. آپ غور کریں کہ اگر ہمیں یہ چار باتیں معلوم ہوں, ہم اپنے ارادے سے چیزوں کو حرکت دینا سیکھیں, اور یہ جانتے ہوں کہ بھئی ہر چیز کا ایک وصف ہے, وصف جو ہے وہی ارادہ ہے, ارادہ ہی وصف ہے, اور یہ صفت جو ہے یہ ارادہ ہے. یعنی جیسے اللہ کی ایک صفت ہے حی, تو حی اللہ کی صفت ہے, اور جب ہم اللہ ارادہ کرتا ہے کہ یہ چیز کو زندگی دینا ہے تو صفت حیات جو ہے وہ حرکت میں آ جاتی ہے. تو حرکت ارادے میں حرکت مظہر بنتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ چاروں چیزیں کائنات کا لاشعور ہیں, اور پھر انہی کے چار نام جو بتائے وہ نہر تسوید ہے, نہر تجرید ہے, نہر تشہید ہے, اور نہر تظہیر ہے. نہر تسوید کی حدود جو ہیں ان کا نام عالم لاہوت ہے, نہر تجرید کی حدود کا نام عالم جبروت ہے, پھر نہر تشہید کی حدود عالم ملکوت کہلاتی ہیں, اور نہر تظہیر کی حدود جو ہیں یہ عالم ناسوت کہلاتی ہیں. اب یہ ساری بات سمجھ آنی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ, تقریباً ہم آدھی کتاب کے قریب پہنچ گئے ہیں. تو کہ تخلیق کی اصل جو ہے وہ روح ہے, اور روح کی اصل تجلی ہے. اب غیب الغیب کی بنیاد یہ نہر تسوید ہے, اسی کو عالم لاہوت کہا ہے. والا حاضل قیاس اسی طرح پھر عالم جبروت ہے, پھر عالم ملکوت ہے, پھر اس کے بعد عالم ناسوت ہے. تو جہاں پہ یہ ہم محسوسات کی دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں, یہاں سے یہ عالم ناسوت آ گیا. اب لطائف کے جو تذکرے تھے پھر اس کا بتا کے, تو حضور مرشد کریم نے ایک مثال دی ہے اسپرنگ کی. گھڑی کے اندر غراریاں چل رہی ہوتی ہیں, اور ایک اسپرنگ جو ہے وہ سکڑتا اور سمٹتا, سکڑتا اور سمٹتا ہے. تو اس اسپرنگ کی یہ خاصیت جو ہے یہ اس کو لپیٹنا اور پھیلنا, یعنی گریز کرنا اور کشش کا اظہار ہونا, یہ ساری باتیں اس مثال میں موجود ہیں. اب بات ہم پڑھنے لگے ہیں, آج پیج نمبر ہے جی 159, انا کا فلسفہ. اب ان ساری باتوں کے پیچھے, یعنی کہ ان کے ساتھ ساتھ, سوری پیچھے نہیں, ان کے ساتھ ساتھ ہمیں ان باتوں کو بھی سمجھنا ہے کہ یہ انا کیا چیز ہے اور اس کا اصل فلسفہ کیا ہے. تو مثال دے رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تفکر کے ذریعے اللہ تک رسائی حاصل کی. غور کریں کیا جملہ ہے, تفکر کے ذریعے اللہ تک رسائی حاصل کی. یعنی ہم جب بھی کسی چیز تک رسائی حاصل کرتے ہیں تو وہ تفکر کے ذریعے ہوتی ہے. اگر آپ مخلوق ہونے کے ناطے اپنے رب کریم سے تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمیں اپنے تفکر سے مدد لینی ہے. اگر آپ دیکھیں نا کسی بندے سے رابطہ یا تعلق بنانا چاہتے ہیں تو بھی تو آپ سوچ بچار کر کے قدم اٹھاتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ تفکر کے ذریعے اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کی. اب اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں کہ جب رات کی تاریکی چھا گئی انہوں نے ایک ستارہ دیکھا, ستارے کی چمک دیکھ کر کہا کہ یہ میرا رب ہے, اور جب ستارہ غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ غروب ہو جانے والا, چھپ جانے والا, گھٹ جانے والا معبود نہیں ہو سکتا. اس کے بعد ستارے سے زیادہ روشن اور چمکدار چاند کو دیکھا تو چاند بھی غروب ہو گیا, اس کے بعد چاند سے زیادہ روشن سورج کو دیکھا اور سوچا کہ اب تک دیکھی جانے والی چمکدار چیزوں میں سب سے زیادہ روشن سورج ہے. تو جب سورج بھی غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ غروب ہونے والا خدا نہیں ہو سکتا, اور میں اس خدا کی طرف اپنا رخ کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. اب اس میں جو نتیجہ حضور مرشد کریم فرما رہے ہیں کہ اس آیہ مبارکہ میں اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ تغیر پذیر شے پرستش کے قابل نہیں ہے. پرستش کسے کہتے ہیں؟ یہ جو ریچولائز فارم آف ورشپنگ ہے اس کا نام پرستش ہے. نہیں, ساتھ میں جب کوئی چیز ہمارے خیالات میں ہمارے ذہن میں کوئی مقام حاصل کر لیتی ہے, جیسے آج کل دولت نے ایک بڑا رتبہ اور مقام پیدا کیا ہوا ہے ہمارے ذہنوں میں یا ہمارے نظام فکر میں, تو ہم اصل میں دولت کی پرستش کر رہے ہیں. تو تغیر پذیر شے کی پرست جو ہوتی ہے, تغیر پذیر چیزیں, وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کی پرستش کی جائے, یعنی ان کو کوئی اہمیت دی جائے, یعنی ان کی کوئی پوجا پاٹ کی جائے. نہیں, وہ اس قابل نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم کے اس واقعے میں وہ ستارہ دیکھتے ہیں تو وہاں قناعت نہیں کرتے, اس کی نگیشن کر دیتے ہیں. تو پھر انہیں چاند دکھتا ہے, وہ چاند کی بھی نگیشن کر دیتے ہیں. پھر سورج دکھتا ہے, پھر سورج بھی جب متغیر ہو جاتا ہے یعنی غروب ہو جاتا ہے تو وہ اس کی بھی نگیشن کر دیتے ہیں. تو نتیجہ یہ کہ وہ چوتھے درجے پہ پہنچ جاتے ہیں, یعنی تین چیزوں کی نگیشن کر کے وہ چوتھے درجے پہ گئے. تو یہاں پہ یہ ستارہ, چاند اور سورج کس کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں, اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے. تو انسانی زندگی کا تجربہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ زندگی کسی لمحے ٹھہرتی نہیں ہے, ہر آن ہر منٹ زندگی کی تجدید ہوتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات جس نے سب چیزوں کو دو قسموں پر پیدا کیا. پھر وہی دو چیزیں آ گئیں, اور ان دو قسموں کو سمجھنے کے لیے ہمیں انسان کے اندر کام کرنے والے شعوری اور لاشعوری حواس کو سمجھنا پڑے گا. یعنی جب سب چیزوں کو دو قسموں پر پیدا کیا تو حواس کی بھی دو دو قسمیں ہیں. تو یہاں پہ اس کی ایک گراس کلاسیفیکیشن یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ ایک شعوری ہے اور ایک لاشعوری حواس ہیں. تو شعوری اسباب جب زیر بحث آتے ہیں تو ہمارا واسطہ ہر قدم پر غیر رب سے پڑتا ہے, یعنی ایسی چیز جو رب نہیں ہے, اور ہم زندگی گزارنے کے لیے رب کے علاوہ دوسری بہت سی چیزوں سے اپنا رشتہ جوڑ لیتے ہیں. کیا کرتے ہیں کہ زندگی گزارنے کے لیے رب کے علاوہ بھی, رب کے علاوہ بھی, یعنی رب کے ساتھ ہم اس کا زبانی ورد تو کرتے رہتے ہیں لیکن اصل رشتے ہمارے جڑے ہوتے ہیں غیر رب سے. اس کے برعکس ہماری زندگی کا جو دوسرا رخ ہے وہ یہ کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی کسی ہستی سے رشتہ قائم رکھنے پر مجبور ہیں, اور یہی وہ لاشعوری حواس ہیں جو غیر رب کی نفی کرتے ہیں. اور زندگی کو بحال رکھنے کے لیے ایک مسلمہ حقیقت ہیں, اور زندگی کے لیے جزو اعظم ہیں. یہ سب سے بڑا انگریڈینٹ یا سب سے بڑا یہ کمپوننٹ ہے کہ ہم لاشعوری حواس سے واقف ہوں تاکہ ہم غیر رب کی نفی کر لیں. نفی سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو استعمال نہ کریں, نفی سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ اس سے قطع تعلق کر لیں. نفی کی بار بار یہ مثال میں اس لیے دینا چاہتا ہوں کیونکہ یہ میرے اپنے اندر بھی بڑا دیر اس نے الجھائے رکھا تھا مجھے, تو میں نفی کو سمجھ نہیں پا رہا تھا. تو مرشد کریم کی اس کتاب کی بدولت میں یہ نقطہ سمجھا کہ جیسے ہم نے چھت پہ جانا ہے, یہ چھت پہ جانے کے لیے ہمیں سیڑھیاں چڑھنی ہیں. تو جب ہم پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں تو وہیں کے نہیں ہو کے رہ جاتے, بلکہ ہم اس سیڑھی سے پاؤں اٹھا کے دوسری سیڑھی پہ رکھتے ہیں. تو گویا پہلی سیڑھی کی ہم نے نفی کر دی. اب وہ سیڑھی ختم نہیں ہو گئی لیکن دوسری سیڑھی پہ بھی نہیں رکتے, تو تیسری, پھر چوتھی, پھر پانچویں. تو ہر قدم پہ ہم पहली सीढ़ी की नफी कर रहे होते हैं जब हम उसको छोड़ देते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, उसको जरिया बनाते हैं ऊपर चढ़ने का। तो नफी का मतलब टोटल निगेशन नहीं है, उसको सिर्फ इग्नोर करके अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहने का नाम है। आधी जिंदगी इंसान की शऊर में गुजरती है और आधी जिंदगी लाशऊर में गुजरती है। और ये बाकायदा हिसाब लगा के बताया है कि पैदाइश के बाद इंसानी जिंदगी का बड़ा हिस्सा लाशऊर में गुजरता है। 12 साल तक की शौरी उम्र में अफाम व तफहीम नहीं होती, तो 12 साल तो ये स्ट्रेट अवे लाशऊर में है। 8 साल या 12 साल की उम्र तक अब नींद का वक्फा शुमार किया जाए तो ये बेदारी से ज्यादा है। यानी उस दौर में, बचपन के दौर में, जवानी तक आपकी नींद का वक्फा ज्यादा होता है। बच्चा छोटा जो होता है वो 18-18 घंटे सोता है। तो इंसान लाशऊर में उम्र का एक तिहाई हिस्सा सर्व करता है और उम्र का बाकी हिस्सा शऊर में सर्व करता है। तो लाशऊरी जिंदगी गैर रब की नफी करता है, यानी कि वो गैर रब को एक्नॉलेज नहीं कर रहा होता। और इस नफी का इख्तियार इंसान को हासिल है। अगर इंसान, ये ध्यान से सुनिएगा, अगर इंसान शऊरी जिंदगी में रहते हुए लाशऊरी जिंदगी में ज्यादा वक्त गुजारे तो उसे लाशऊरी जिंदगी मुयसर आ जाती है। गौर करें, क्या कहा कि लाशऊरी जिंदगी में ज्यादा वक्त गुजारे, यानी आप अपने माहौल की गिरफ्त से आजाद हो जाएं। अब कुरान से ये सूरह मुज़म्मिल की आयात हैं, क्या कपड़े में लिपटने वाले रात को नमाज में खड़े रहा करो मगर थोड़ी सी देर या निसफ रात। कुरान ठहर ठहर कर पढ़ा करो, बेशक रात को उठने में दिल और जबान का खूब मेल होता है। इनका तालमेल, यानी जो बात दिल में होती है वही जबान पे आती है, क्योंकि उस वक्त कोई सुन नहीं रहा होता तो बात को बनाना नहीं पड़ता। और इसमें हिकमत देखें कि ठहर ठहर कर एक एक लफ्ज पे गौर कर करके पढ़ने की ताकीद की गई है कुरान में। और नमाज में खड़े रहा करो, यानी अकीमुस सलात का तर्जमा है नमाज में खड़े रहा करो, हालांकि ताल्लुक को कायम रखो। अब ये इस ताल्लुक में, यानी लाशऊरी जिंदगी में अल्लाह के साथ जब भी आप ताल्लुक की बात सोचेंगे तो ये लाशऊर हो गया। तो थोड़ी सी देर या निसफ रात, यानी जितनी भी देर आप लगा सकें, कम अज कम निसफ रात, यानी कि लाशऊरी वक्फे जो हैं उनकी मकदार आपकी शऊरी जिंदगी के बराबर ना सही तो उसका आधा तो हो। इस आयत में इस बात की दावत दी गई है कि शऊरी जिंदगी में रहते हुए, देख लीजिए साफ लिखा हुआ है क्या, कि शऊरी जिंदगी में रहते हुए लाशऊरी जिंदगी में दाखिल होकर अल्लाह की तरफ मतवज्जो रहो, यानी अपने हवास को लाशऊरी हवास में ले जाओ और फिर ध्यान को अल्लाह की तरफ ले जाना है, और अपने रब का नाम याद करते रहो, बेशक वो मशरिक और मगरिब का मालिक है और उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। यहाँ पे मशरिक और मगरिब को भी समझ लीजिए, हमने इसका तर्जमा ईस्ट और वेस्ट किया हुआ है। मशरिक असल में जहां से भी कोई चीज तुलू हो, यानी आपके जहन में अगर कोई चीज तुलू हो रही है तो वो सिमत, जहां से कोई चीज तुलू हो रही है जिस सिमत का ख्याल आ रहा है वो जहन के लिए मशरिक होगी, और जब आप किसी ख्याल को इग्नोर करते हैं तो वो उसका गरूब हो गया। कभी इस एंगल से भी सोच के देखिए, इसीलिए रब्बुल मशरिक कहने वाल मगरिबैन का है, क्योंकि एक जाहरी मशरिक है और एक मगरिब आपके इनर में जहां से कोई चीज तुलू होती है। बहरहाल ये इजाफी बात अर्ज कर दी मैंने। अब जिंदगी का एक वक्फा ये है कि हम लाशऊरी हवास में बेअमल रहते हैं, यानी जब हम सो जाते हैं ہوتے ہم لاشعوری حواس میں لیکن بے عمل ہوتے ہیں. اور بیداری میں وظیفہ اعضا پورا کرتے ہیں, یعنی جس عضو کا جو کام ہے وہ ہم بیداری میں, ہاتھ کو بیداری میں ہلا رہے ہیں, منہ بیداری میں ہل رہا ہے, سوتے میں یہ ساری چیزیں ساکت ہو جاتی ہیں. تو ان حواس میں ہمارے اور ہمارے اوپر زمان اور مکان کا غلبہ رہتا ہے. کس میں؟ بیداری کے حواس میں ہم زمان و مکان کی غلبے میں ہوتے ہیں, یعنی وہ ہمارے اوپر چھائے ہوتا ہے, یعنی ہم خود کو ہر قدم پر پابند اور مقید محسوس کرتے ہیں. لیکن زندگی کے دوسرے وقفے میں, یعنی نیند کی حالت میں, ہمارے اوپر زمان و مکان کی پابندی ٹوٹ جاتی ہے. اب رات کو نماز قائم کرنا یا تہجد میں اٹھنا اسی طرف دعوت ہے. یہ وہ وقفہ ہے جو پابند شعور سے آزاد کر دیتا ہے. یہ ہے اصل حکمت تہجد کی, کہ تہجد میں, تہجد کے وقت جو پابند شعور ہے یہ ہم اس سے آزادی حاصل کر سکتے ہیں. لیکن آپ اور ہم اس وقت اٹھ کے بھی آزاد ہونے کے بجائے پھر گنتیاں گن رہے ہوتے ہیں کہ اتنے رکعت پڑھ لیے تو اتنی دفعہ یہ کہہ دیا تو اتنی دفعہ یہ کہہ دیا. سورہ مزمل شریف میں یہی قانون بیان فرمایا گیا کہ جس طرح غیر شعوری طور پر غیر رب کی نفی کرنے سے انسانی اور یہ سوری جسمانی زندگی تعمیر ہوتی ہے, اسی طرح شعوری طور پر غیر رب کی نفی کرنے سے روحانی زندگی حاصل ہوتی ہے. یہ راز بتا دیا, یہ سب سے بڑا راز یہی ہے. اتنی سی بات ہے کہ جس طرح ہم غیر شعوری طور پہ, لاشعوری طور پہ رب کے علاوہ کسی کو اکنالج نہیں کر رہے ہوتے, اگر تو اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے ہماری جسمانی زندگی تعمیر ہو رہی ہوتی ہے. اسی لیے ڈاکٹر کیا کرتے ہیں, آپ کو سلا دیتے ہیں نیند کی دوائی دے کے, تاکہ لاشعوری زندگی آپ کی جسمانی زندگی کی تعمیر کر سکے. اور اگر ہم کہیں بیداری میں شعوری طور پر غیر رب کی نفی کرنا سیکھ جائیں تو ہمیں روحانی زندگی حاصل ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی, یہاں پہ یہ آپ کا 19th چیپٹر مکمل ہو گیا. یہ اگلا چیپٹر میں تھوڑا سا وقت ہے تو اگر آپ اجازت دیں تو اسے شروع کر دیتا ہوں, باقی پھر انشاءاللہ ہم کل کر لیں گے. ٹھیک ہے, تو 20th چیپٹر جو ہے وہ الہامی کتابوں کے بارے میں, پیج نمبر ہے اس کا 162. اب یہ جملہ سماعت فرمائیے کہ روحانیت میں, روحانیت کو سمجھنے کے لیے الہامی کتابوں پر یقین ہونا ضروری ہے. اب الہامی کتابیں کیا ہوتا ہے, یعنی وہ کتابیں جس میں انسانی عقل و شعور نے اپنے تڑکے نہیں لگائے, جو براہ راست اللہ کی طرف سے انسپائر کی جاتی ہیں, ان کو کہا جاتا ہے الہامی. الہام کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ اطلاع موصول ہو. تو وہ الہامی کتابیں جو ہیں ان پر یقین ہونا ضروری ہے, اور الہامی کتابیں ہی روحانی علوم کو منکشف کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کتاب نہیں ہے شک اس میں, اور یہ کتاب ان لوگوں کو ہدایت دیتی ہے جو متقی ہیں, اور متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر یقین رکھتے ہیں. اب یہ جس آیت کا ترجمہ ہے اس کی باریکیاں بہت ہیں, لیکن چونکہ حضور مرشد کریم ان باریکیوں میں ہمیں نہیں الجھانا چاہتے, اس لیے وہ ان آیات کے وہ تراجم پہ بات نہیں کرتے, کیونکہ یہ موضوع بحث نہیں ہے, وہ کوئی اور بات سمجھا رہے ہوتے ہیں. اس لیے वो उसी बात को उठाकर, लेकिन वो अपनी बात को किस सलीके से बयान कर देते हैं, वो ये इसमें देख लीजिए। अब इसका असल तर्जमा क्या है इस आयत का, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबो ला रैबा फी हुदल्लिल मुत्तकीन मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना गैब युमिनूना बिल गैब। अब इसका ये तर्जमा देखें तो वही आम लिखा हुआ है, लेकिन बात नीचे सुने कि कुरान पाक के अल्फाज की तशरीह में ये बात यकीनी बन गई है कि अगर किसी बंदे के अंदर शक और वसवसा है तो ये किताब इस बंदे की रहनुमाई नहीं करती। ये किताब सिर्फ उन लोगों को हिदायत बख्शती है जो रास्त बाज और रास्त गो हैं, और यही लोग मुत्तकी हैं। अब यहां पे एक बात और सुन रखें, हजूर अलैहिस्सलाम के अलकाबात में उनके जो खिताब दिए गए उसमें सादिक और अमीन का लफ्ज आता है। सादिक और अमीन उनको कब कहा गया, जब अभी नबूवत थे वो सरफराज नहीं किए गए थे, बेसत नबी नहीं हुई थी, यानी के सदाकत और अमानत ये दो ऐसी सिफात हैं जो प्री रिक्विजिट हैं। इसलिए अगर कोई बंदा रूहानियत के रास्ते पे चलना चाहता है तो उसको सदाकत और अमानत दोनों का पालन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे सदाकत और अमानत के लफ्जों को दुरुस्त मफाहिम में समझना जरूरी है। मैं इंतहाई मुख्तसर अर्ज कर देता हूँ कि सदाकत का मतलब है स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, खरी बात करना, और अमानत का मतलब है ट्रस्टवर्दी होना। ये जो हमने तर्जमा किया हुआ है कि सच बोलना, ये बिल्कुल सही है, लेकिन असल गहराई को समझें। इसी तरह अमानत रखना और वापस एज इट इज कर देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन असल अमानत ये है कि कोई बंदा आप पे ट्रस्ट करे, आपको ट्रस्ट वर्दी होना है, ये है असल में अमानत का मफहूम। तो यहाँ पे क्या बताया कि कुरान पाक के मुताबिक, इरशाद के मुताबिक, ये उन लोगों को हिदायत बख्शती है जो रास्त बाज और रास्त गो, रास्त गो कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड को, जो सच भी बोलते हैं और खरी बात भी कहते हैं, मसलहतों से काम नहीं लेते, और यही लोग मुत्तकी हैं। ये मुत्तकी की आइडेंटिफिकेशन है। मुत्तकी कहते हैं उस बंदे को जो समझने में एहतियात से काम लेता है। कुरान पाक के इरशाद के मुताबिक मुत्तकी लोगों की तारीफ ये है कि वो गैब के ऊपर यकीन रखते हैं। कुरान ने मुत्तकी का क्या बताया, गैब के ऊपर यकीन रखते हैं। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, ये लफ्ज बिल 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 को अगर आप समझ लें कि ये वो मानते हैं कि यहां हर चीज का गैब उसके साथ लगा हुआ है। इसकी एक मिसाल सुन लीजिए, ये इस बात को समझने में बहुत मदद करेगी। देखें, हम एक दरख्त को देखते हैं, हमें उसकी जड़ें नजर नहीं आ रही, अभी उस पर फल नहीं लगा, लेकिन हम कह रहे हैं कि भाई ये दरख्त की जड़ें हैं, हमें यकीन है कि इसकी जड़ें हैं, तभी तो ये हरा भरा है। यानी हरे भरे होने की वजह से हमें जड़ें जो कि गैब में दिख रही हैं या उनका एहसास है। इसी तरह हम देख के कहते हैं ये आम का दरख्त है, तो हालांकि उस पर आम तो नहीं लगे हुए, तो ये भी गैब है। तो हर चीज पे मुत्तकी का मतलब है कि हर चीज को वो जानता है कि इसके साथ इसका गैब भी लगा हुआ है। अब आप किसी बंदे को देखते हैं तो उसका गैब उसके साथ लगा हुआ है। फर्ज करें कि जिस बंदे को आप देख रहे हैं उसकी उम्र 40 साल है, तो वो जो 40 साल जिंदगी बसर करके इस लम्हे हाजिर में आया, वो सारा गैब ही तो है, लेकिन हम सिर्फ प्रेजेंट टेंस को देख रहे हैं, प्रेजेंट लम्हे को देख रहे हैं, पीछे के वो 40 साल हमारी नजर में नहीं आ रहे, तो वो गैब हुआ। लेकिन युमिनूना वो मानते हैं कि बिल गैब, यहां पे हर चीज गैब के साथ है, यानी गैब पे उन्हें यकीन है, ये मतलब है हजूर मुर्शिद करीम का। और गैब से मुराद वो तमाम चीजें, वो तमाम दुनियाएं, और फिर दुनियाओं में ग्रो दर ग्रो फरिश्ते हैं जो जाहिर आंखों से नजर नहीं आते। अब कानून ये है कि गैब की दुनिया से मुतारिफ होने के लिए غیب کی دنیا پر یقین رکھنا ضروری ہے. جب تک کوئی چیز دیکھ نہ لی جائے یعنی بصارت کام نہ کرے اس وقت تک یقین کی تکمیل نہیں ہوتی. اس وقت تک یقین کی تکمیل نہیں ہوتی. آپ مانتے ہیں کہ اللہ ہے, جب تک آپ کو اللہ کا مشاہدہ حاصل نہیں ہوگا یقین نہیں ہوگا. دیکھیں نا حضرت ابراہیم کا واقعہ دیکھ لیجئے, اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے یقین تو ہے, لیکن میں اطمینان قلب کے لیے یہ سمجھنا چاہتا ہوں, یہ دیکھنا چاہتا ہوں, یعنی مشاہدہ اتنا ضروری ہے. تو جب تک ہم مشاہدات سے نہیں گزرتے یقین کی تکمیل نہیں ہوتی. اور یہ قانون صرف غیب کی دنیا میں نافذ نہیں ہے, ہماری روزمرہ زندگی میں بھی یہی قانون نافذ ہے. نو انسانی کی زندگی کا ہر شعبہ اسی قانون میں بندھا ہوا ہے. اب ان آیات کی روحانی تشریح ہے کہ قرآن میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. اور یہ کتاب ایسے لوگوں کو ہدایت بخشتی ہے جو غیب کی دنیا میں اور اللہ کے معاملات کے اوپر شک نہیں کرتے, اور وہ غیب کے اوپر اس لیے یقین رکھتے ہیں کہ غیب ان کے مشاہدے میں ہوتا ہے. اس بات کو دو لفظوں میں اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ قرآن ان لوگوں کو ہدایت بخشتا ہے جو لوگ غیب کی دنیا سے متعارف ہیں, یعنی غیب ان کے مشاہدے میں ہے. ہزارہا مفسرین نے اپنی ذہنی کاوشوں سے تفاسیر لکھی ہیں, لیکن جب ہم ان تفاسیر کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ہر تفسیر دوسری تفسیر سے متضاد نظر آتی ہے, اور حقیقت میں تضاد نہیں ہوتا. حقیقت کا مطلب یہ کہ اس میں تغیر واقعہ نہ ہو, یعنی ایک بات ایک بندہ ایک کہہ رہا ہے, دوسرا بندہ اسی بات کو کسی اور طرح کہہ رہا ہے, تو حقیقت نہیں رہی. لیکن آپ غور کریں کہ پانی کو سب پانی کہہ رہے ہیں, نام اس کا کچھ بھی رکھ دیں, کیونکہ پانی ایک حقیقت ہے. لیکن ہم یہاں اللہ کی بات کو ہر مفسر اپنے انداز میں اپنے رنگ میں خود بیان کر رہا ہے, اور وہ آپس میں متضاد ہو رہی ہیں. تو ہمارا منشا مفسرین کی نیت پہ شک کرنا نہیں ہے, انہوں نے مخلصانہ طرزوں میں کوشش کی ہے. اس کا صلہ کیا ہے اللہ جانے اور وہ جانے, لیکن لوہے محفوظ کے قانون کے مطابق جب تک غیب مشاہدے میں نہ ہو, قرآن پاک کی تعلیمات کا صحیح مفہوم واضح نہیں ہوتا. حضور قلندر باب اولیاء نے ایک مرتبہ فرمایا کہ قرآن پاک صرف وہ لوگ سمجھتے ہیں جن کو سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پڑھایا ہو, یا قرآن کی تشریح خود اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہو. اب یہ بات لوہے محفوظ کے قانون کے عین مطابق ہے, اس لیے کہ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بے شمار قدسی نفس حضرات نے دیکھا ہے اور ان سے علوم سیکھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب نہیں ہے شک اس میں, اور یہ کتاب ہدایت دیتی ہے متقی لوگوں کو, اور متقی لوگ وہ ہیں جو غیب پر ایمان یقین رکھتے ہیں. یقین کی تکمیل مشاہدے کے بغیر نہیں ہوتی. متقی لوگ وہ ہیں جن کا اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو, اور وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں, اور وہ لوگ ایمان لائے یعنی مشاہدہ کیا, نازل ہوا تیری طرف اور اس پر جو نازل ہوا تجھ سے پہلے, اور آخرت کو یقینی یعنی مشاہداتی طور پر جانتے ہیں. وہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے پروردگار کی طرف سے, اور وہی ہیں جو مراد کو پہنچے. اب صلاۃ کا ترجمہ اللہ سے ربط قائم کرنا ہے. قائم کرتے ہیں صلات یعنی یکسو ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور ان کا تعلق اللہ سے قائم ہو جاتا ہے. یہاں رک جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟